مسلمان جب مسلمان کے ساتھ اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف میں حد سے بڑھ جانا کہ نوبت قتل تک آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اسی لیے قتل انسانی سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا. اور ایسا موقع کہ جب انسان اپنا بدلہ لے بھی سکتا ہو، پھر بھی عزیمت کی راہ کیا ہے کہ انسان اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور یک طرفہ طور پر معاف کرنے کی کوشش کرے، ورنہ ایک کی دھمکی کے جواب میں دوسرا اور زیادہ غلط کام شروع کر دے تو اس سے معاشرے میں لامتناہی فساد پھیل جائے گا. دو مسلمان جب ایک دوسرے کی بربادی کے درپے ہوتے ہیں تو دونوں ہی گناہگار ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت ایک مسلمان اگر تخریبی ذہن کی بجائے صبر سے کام لے لے تو اس سے اس گناہ سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فساد بھی تھم جاتا ہے. اب اس نے قتل تو کر دیا، لیکن اس قتل کا نتیجہ کیا نکلا؟ وقتی طور پر تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کو ریلیف مل گیا بھائی کو قتل کر کے، لیکن انجام کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمیشہ کا نقصان، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ. اب دیکھیں کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، مثلاً اچھے نمبر ہی ملتے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ مثلاً ایک شخص آپ سے زیادہ مالدار ہے، ایک شخص آپ سے زیادہ قابل ہے، ذہین ہے، ایک شخص آپ سے زیادہ خوبصورت ہے. عموماً حسد کی وجوہات یہی ہوتی ہے نا کہ کسی کو آپ سے بڑھ کر کوئی نعمت مل جائے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والے سے حسد ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ کوئی بھی نعمت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ. کسی کو بھی کوئی اچھی چیز ملنا کس کا فیصلہ ہے؟ تو جب ہم اس کی نعمت پر کڑتے ہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کر دیتے ہیں، اس شخص کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور اس کو قتل تک کرنے کا سوچ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں بھا رہا کہ اس کو کوئی اچھی چیز مل گئی، ہم برداشت نہیں کر پا رہے، تو ایسے میں دراصل ہم اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں، دراصل ہم اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں. حقیقت میں ہم اللہ کے منصوبے کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں دے دیا، میں تو اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز ہے. جب انسان ایسی ہی کو غلطی کرنے لگتا تو ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، دیکھو یہ صحیح نہیں. جو انسان اس آواز کو سن لے وہ اپنی اس برائی کو کنٹرول، اپنی باگ کھینچ لیتا ہے، اور جو اپنے ضمیر کی آواز کو نہ سنے بلکہ اس کو خوبصورت تاویلیں دے کر ٹال مٹول کر دے، طوات لہو نفسہ ہو جائے کہ اپنی غلط سوچ کو خوبصورت معنی پہنا دیے جائیں، تو ایسے میں انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسی کو اس کیا ہوا، کسی کی نعمت دیکھی، دل میں جلن آئی، جو ہی جلن آئی ساتھ ہی ضمیر الرٹ ہو گیا کہ دیکھو دیکھو برا سوچ رہے ہو. کیونکہ جب جلن آتی ہے تو فوراً دھواں اٹھنے لگتا ہے نا، وہ جب دھواں اٹھتا ہے تو وہ ضرور دوسروں کی آنکھوں میں جاتا ہے، تھوڑا سا وہ رویے میں کھچاؤ آنے لگتا ہے، طنز آنے لگتا ہے، تانے آنے لگتے ہیں، غیبت کرنے لگتا ہے انسان، ہوتا نہیں، یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کو کسی کی بڑائی پسند نہیں آئی، اب آپ نہیں اس کو بڑا ہونے دیں گے، کسی بھی چیز میں بڑائی، مال، علم، دولت، کچھ بھی، اب فوراً آپ کے اندر آگ لگ گئی. اس آگ سے کیا ہوا، جو دھواں نکلا وہ کیا ہے کہ آپ فوراً اس کی کوئی برائی ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس کی غلطی تلاش کرنے لگتے ہیں. اس پر کوئی الزام تراشی کرنے لگتے ہیں، اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں. جو میکسیمم آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس شخص کو برا ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ضمیر انسان کو اندر سے کھینچتا کہ دیکھو نہیں ایسے نہیں کرو، یہ غلط ہے، اس میں یہ خرابی نہیں، تم سے اللہ پوچھے گا. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس وقت اپنے ضمیر کی آواز سنیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس وقت عذر تلاش کر لیتے ہیں، نہیں نہیں میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں، وہ شخص ہے ہی ایسا. سو سو تاویلیں کرتے ہیں اپنے اس غلط کام کی، اور بالآخر آخری حد تک جا پہنچتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی جڑ کاٹ دی جائے. فتوات نفسہ، یہی ہے توات نفسہ، ہر شخص کے ساتھ یہی ہے. یہ کس کیفیت کا نام ہے توات نفسہ؟ ضمیر کی آواز کو دبانا اور جھوٹے الفاظ کا سہارا لے کر، جھوٹی تاویلوں کا سہارا لے کر حق بات کو ناحق کر دینا، اور غلط کام کے لیے جواز تلاش کر لینا. اب کیا ہوا؟ بھائی کو مار ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، غصہ ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ندامت ابھر آئی. ہوتا یہی ہے کہ جب انسان غصے میں آ کے شدید ری ایکشن شو کرتا ہے، پہلے نمبر پہ ضمیر کی آواز نہیں سنتا تو دوسرے نمبر پر ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے انسان کو، اس کو جلد ریئلائز کر لیتا ہے کہ میں نے غلط کیا. اب جو ہی کہتے ہیں کہ قابیل قتل کر چکا، تو اب اس وقت تک دنیا میں کوئی فوت نہیں ہوا تھا، کسی کو دفنایا نہیں گیا تھا، کوئی قتل نہیں ہوا تھا، ابھی انسان نے سیکھا ہی نہ تھا کہ مرے ہوئے کے ساتھ کرنا کیا ہے. قتل کر کے بلاش سامنے پڑی ہے اور پڑی ہے اور پڑی. اب آپ دیکھیں کہ انسان ایک جرم کر بیٹھے اور وہ جرم اس کے سامنے پڑا ہو، اور زیادہ ملامت کا سبب بنتا ہے انسان پہ، اور بوجھ اور پریشانی کا کہ اب کروں کیا، اس جرم کو چھپاؤں کیسے. کیونکہ اگلا طریقہ کیا ہوتا ہے جرم کرنے کے بعد انسان کو مزید شیطان کیا کرتا ہے کہ فوراً اس جرم کو کہتا ہے کوئی جرم ہے ہی نہیں، اسے دبا دو، دفنا دو، لیکن دفنانے کا بھی طریقہ ہی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لاش گلنے سڑنے لگی. خود سوچے بھائی تو اپنا ہی تھا نا، خون تو اپنا تھا. جب بھائی کو اس حال میں دیکھا تو دل کا کیا حال ہوا ہوگا. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے رحمت کے طور پہ ایک کوا بھیجا. یبحث فی الارض، وہ کوا کیا کرتا ہے؟ زمین کھود رہا تھا. لیوریہ، تاکہ وہ کوا اس انسان کو سکھائے، ایک جانور انسان کو تعلیم دے. کس بات کی؟ کیف یواری سوءت اخی، کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے اپنی چونچ سے گڑا کھودا اور ایک مرے ہوئے کوے کو بیچ میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈالی. قالا، اب قابیل حسرت میں پکار اٹھا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر. جب انسان ہلاک ہونے لگے تو اس وقت عربی میں بولا جاتا ہے یہ لفظ، یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میں مر گیا. یہ جو اردو میں کہتے ہیں نا، ہائے میں مر گیا. عجزتو، کیا میں عاجز ہوں؟ ان اکونا، کہ ہوں مثل ھذا الغراب، اس کوے جیسا. اس نے خود ریئلائز کر لیا کہ میں تو ایک جانور سے بھی گیا گزرا ہوں. فأواری سوءت اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش بھی چھپانا نہیں جانتا. میں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا تھا؟ کبھی انسان اپنی حقیقت پہ غور تو کرے کہ خود کو کیا سمجھتا ہے انسان. بعض اوقات بڑے علامہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو معمولی سی بات پتا نہیں ہوتی. انسان کو کبھی اپنے علم پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی شخص کا علم احاطہ نہیں کرتا. بعض اوقات چھوٹی معمولی سی بات ہم کو نہیں معلوم ہوتی، تو جو معلوم ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس پہ تکبر کیسا. تو یہاں اس کو ریئلائز ہوا کہ اچھا، مجھ سے تو ایک کوا ہی اچھا ہوا جو یہ تو جانتا ہے. یہ تکبر کا ویسے بہت اچھا علاج ہے، اگر ہم سب اپنے ساتھ ٹرائی کریں کہ جب کسی اپنے کام پر بہت وہ مان ہونے لگے نا کہ میں نے یہ کیا، انسان ہے نا, شیطان کا یہی شیطان ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ مثلا آج مجھے شیطان نے کیا کہا ہوگا. شیطان تو خون کی طرح جسم میں دوڑ رہا ہے, تو انسان کبھی انالائز کر کر اچھا آج کون سی بات ہوگی جو شیطان کی طرف سے ہوگی, تو آپ کہیں گے نہیں نہیں کوئی بات بھی نہیں, میں کوئی چیز ہی نہیں ہے شیطان کی مجھ پر. لیکن شیطان چھپے ہوئے وسوسے خیال ڈالتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو, غیر محسوس. ان کو کہاں سے کیچ کریں کہ یہ شیطان کی بات تھی جو اندر آئی میرے. انہی باتوں میں سے ایک خود پسندی ہے, خود پسندی کہ اپنی ذات بہت اچھی لگے, اپنے کام بڑے کمال کے لگے, بہت عمدہ معلوم ہوں. جب کبھی ایسا خیال آنے لگے کہ میں تو بہت قابل ہوں, بہت بہت بڑی چیز ہوں, سمجھے کہ یہ شیطانی خیال ہے. اس کا توڑ کیا ہے؟ فوراً کسی ایسی چیز کی طرف دیکھیں, مثلا چیونٹی, وہ آپ سے زیادہ ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے اپنا کام کرنے میں. تیمور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا نا, لیکن ناکام ہوا مسلسل, سبق ایک چیونٹی سے سیکھا. اب دیکھیں مثلا یہ طیارے اڑانے والے اور جہاز اڑانے والے یا ان میں بیٹھ کے سیر کرنے والے بعض وقت بڑا تکبر کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے ہزاروں سال پہلے چڑیا کو اڑنا سکھا دیا, اڑنے کا تو مکھی اور مچھر بھی اڑتا ہے. جہاز اڑنے والے یا اڑانے والے کیا کمال کی باتیں کرتے ہیں, کون سے تکبر کی بات ہے اس میں کہ میں پائلٹ ہوں یا بنوں گا یا بناؤں گا. تکبر کے لائق کوئی چیز نہیں, صرف اللہ ہی کی ذات بڑی ہے. دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی کام کر لے تو اس کو خود اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں کہتا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا. حسد کی بنیاد تکبر ہوتا ہے کہ کیوں میری کیوں بےزتی ہو گئی, میری کیوں بات کم ہو گئی, میری قربانی کیوں نہ قبول ہوئی, اس کی کیوں ہو گئی. اب دیکھیں کہ اگر بہت سی خرابیوں, اخلاقی خرابیوں کو ہم دیکھیں نا, سب کے پیچھے چھپی ہوئی ایک ہی چیز ہے اور وہ تکبر ہے, اور تکبر شیطان کی طرف سے ہے. شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ, میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. حسد ہو, غیبت ہو, تانا ہو, مذاق اڑانا ہو, سب کے پیچھے چھپی ہوئی بیماری انڈر لائن کیا ہے؟ تکبر, کبر, خود کو بڑی چیز سمجھنا. اور یہی چیز انسان کو بندہ بننے سے روکتی ہے. اللہ اکبر, بس اللہ ہی ہے, بندہ کوئی نہیں. فأصبح من النادمین, ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے, نادموں میں سے ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ زیادتی اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا سے شروع ہو جاتی. کسی پہ زیادتی کرنا اور قطع رحمی, رشتہ داریوں کو کاٹنا, اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس سزا کا ذخیرہ رہتا ہے. یعنی دنیا میں سزا مل جائے تو آخرت میں معاف ہو جائے, نہیں. اس لیے ان دو چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے کہ کسی پہ زیادتی نہ ہو اور دوسرا رشتہ دار کا حق تلف نہ ہو. بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب قابیل نے قتل کر لیا تو کہتے ہیں کہ اٹھ نہ سکا, اس کی ٹانگ جڑ گئی, یعنی اتنی ندامت تھی کہ اتنے ڈپریشن میں چلا گیا کہ کچھ کام اب وہ نہ کر سکتا تھا. کہتے اسی حال میں پڑا رہتا. ہر جرم کا نتیجہ یہی ہوتا ہے, ڈپریشن کو جنم دیتا ہے, انسان اور بیکار ہو جاتا ہے. کسی پہ زیادتی کر کے وقتی طور پہ تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن انسان کے اندر سے عمل کی صلاحیت چھن جاتی. کہتے کہ بے یار و مددگار زمین پہ پڑا رہتا, یہاں تک کہ اسی حالت میں ذلت اور تکلیف کے ساتھ مرا, وہ کچھ بھی نہ کر سکا اس کے بعد. بعض جرائم کا بوجھ ضمیر پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان واقعی عمل کے قابل نہیں رہتا. زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ ہی نہیں لے پاتا. اس لیے ان دو گناہوں سے, البغی و قطیعۃ الرحم, زیادتی اور قطع رحمی سے ہر حال میں بچنا چاہیے. اور یک طرفہ طور پہ بھی معاف کر کے بچنے کی کوشش کرے انسان تو ضرور بچے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی یہ ندامت جو تھی اس کے کسی کام نہ آئی, کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ہوئی. اب دیکھیں کہ بعض وقت اتنے جرائم بھیانک ہوتے ہیں انسان کے بے وجہ کے, اور خصوصاً ظلم جو ہے, انسان سے توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، انسان اس قابل بھی نہیں رہتا کہ استغفار کر سکے، اس حال سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر قابیل اس جرم کو کرنے سے پہلے اپنے اندر ضبط کر لیتا، کنٹرول کر لیتا، تو اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن جب اس نے اپنے غصے کو دفن نہیں کیا، اپنے حسد کو دفن نہیں کیا، تو اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا پڑا. ہر انسان کے اندر غصہ ہے، ہر انسان کے اندر ری ایکشن بھی ہوتا ہے. ظلم ہو تو جرم کا ارادہ بھی کرتا ہے انسان، لیکن اس ارادے کو دفن کر دینا چاہیے. اگر وہ دفن نہ ہو سکا اور انسان نے جواباً ظالمانہ کاروائی کر دی، تو اس کا جو انجام ہے وہ زیادہ بھیانک اس کو اٹھانا پڑے گا. اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. دنیا میں پرامن رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے غصے اور ناجائز رویوں کو دفن کر دیں، اور اگر ہم دوسرے پہ زیادتی کر کے ان کو دفن نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے بھیانک انجام کے لیے تیار رہیں. جو دنیا میں اگر نہ بھی نظر آئے تو آخرت کے لیے تو ہے ہی. من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، کیا؟ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. اور یہ صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے. انہو، کہ بے شک وہ، من قتل نفسن، جس نے کسی شخص کو قتل کیا، بغیر نفسن، بغیر کسی نفس کے، یعنی بدلے میں، یعنی بغیر وجہ کے قتل کیا. اور تین وجوہات ہیں جن کی بنا پہ قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، بدلے کے طور پر، یعنی قصاص. نمبر دو، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو رجم کی شکل میں مار ڈالنا. اور نمبر تین، مرتد، مرتد کا قتل. بغیر نفس او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرنے کو، فکأنما، تو گویا کہ، قتل الناس جميعا، اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو. جس نے ایک قتل کیا بے وجہ ظالمانہ طور پر، تو گویا اس نے ایک انسان کو نہیں، سب انسانوں کو قتل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حرمت کا قانون توڑا جس کی رسی میں سب انسان بندھے ہوئے ہیں. جب وہ رسی ایک جگہ کٹی تو سب بکھر گئے. اب اس مثال کو یوں سمجھے آپ، جس نے تسبیح کا ایک دانہ توڑا، یہ تسبیح، اگر اس میں آپ ایک دانہ توڑ کے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ سب دانے نکل آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس تسبیح کی طرح حرمت کی رسی میں، انسانی خون یا جان کی حرمت ہے نا، تو یہ جو رسی ہے نا، یہ حرمت کی رسی جس میں سب انسان پروئے ہوئے، جب ایک جگہ سے حرمت ٹوٹتی ہے تو سب کی ٹوٹ جاتی ہے، ساری کی ساری رسی ڈھیلی پڑ کے سب انسانوں کے اوپر زیادتی ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قتل دوسرے قتل کا راستہ کھولتا ہے، جھجک ختم کر دیتا ہے. ومن احیاها، اسی طرح جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، یعنی ظالم کے ظلم سے نجات دی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا. کیونکہ اس نے اس اصول کی حفاظت کی، یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے ایک دانہ ٹوٹنے سے بچا لیا، کہ ٹوٹنے نہ دیا، تو گویا اس نے سب کو محفوظ کر لیا. کسی شخص کی عزت یا اس کے مال یا جان پر جب حملہ ہوتا ہے تو گویا ایک ہنگامی حالت ہو جاتی. باقی مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ کہ ایسے موقع پر اس مظلوم کی مدد کریں اور اس پر ظلم ہونے سے اس کو بچائیں. لیکن اگر باقی لوگ بے حسی کا ثبوت دیتے ہیں اور ایک کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ظلم کا شکار ہونے کے لیے، تو اس کے زد میں پھر وہ خود بھی آ سکتے ہیں. جس نے ایک خون کو حلال کر دیا، آپ دیکھیں کہ قتل کرنے کی نا ایک ہیبت ہوتی ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے کوئی جانور ذبح کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے اگر فرسٹ ٹائم آپ جانور ذبح کریں گے نا، اس کے بعد آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا پورا جسم بہت دیر تک متاثر رہے گا. ایک تو اس لیے بھی کہ آپ عورت ہیں, لیکن ویسے بھی مرد بھی ہوں تو جو ذبح کرنے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا, خون بہانے کی, خون نکلتا دیکھ کر کیا حال ہوتا ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ دیکھ کر کچھ ہو جاتا ہے جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے, تو کہاں یہ کہ آپ کے ہاتھ سے ہو. تو کچھ دیر تک آپ سنبھل نہیں پائیں گے, لیکن جب آپ ایک دفعہ کر جاتے ہیں تو آپ کی جھجک اور ڈر ہیبت ختم ہو جاتی, پھر اگلی دفعہ اس سے کم ہوگی, اگلی دفعہ اور کم, اور ایک وقت آئے گا جیسے کسی بھی بچڑ کو آپ جا کے پوچھیں آپ کو ڈر لگتا ہے تو ہنسے گا آپ کو, ڈرنے کی کیا بات, اس کے لیے جس نارمل ہے کسی کے گلے پہ چھری پھینک دینا. اسی لیے ایک قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا کہ جس نے ایک کر لیا گویا اس کے لیے سب آسان ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر. ہاں یہاں کچھ احادیث بھی آپ کے ذہن میں رہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لکھ دیا کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے گویا سب کو کر دیا, تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے یعنی بغیر وجہ کے, تو اس کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے, کیونکہ وہی شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا تھا. تو گویا ایک قتل کرنا سب کے قتل کی سزا بھی بھگتنے کے سب برابر ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے مگر ظالم کی کیسے کریں؟ فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ روک لو. حضرت جریر فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے مجھے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ. جب میں نے کرایا تو فرمایا لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا قاتل مسلمان نہیں رہتا, صرف قتل ہی نہیں کفر کا ارتکاب ہو جاتا ہے, اتنا بھیانک جرم ہے قتل. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے, لیکن پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پھر بے شک بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں بہت زیادتی کرنے والے ہیں, یعنی جان بوجھ کر سرکشی کرتے ہیں. انما جزاء الذين, اب یہ آیت محاربہ ہے یا حرابہ, حیرے الف بے حرابہ, حرابہ کہتے ہیں عربی میں ڈکیتی کو, ڈاکو کا لفظ صبح سنا ہوگا اور ڈکیتی بھی. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ, اس کے لیے حرابہ ہے, حرب سے حرابہ کا لفظ آتا ہے, اور کسی بھی انسان کے ساتھ ہو تو ڈکیتی اس کو کہتے ہیں. اس آیت میں چار قسم کی سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح بیان کیا گیا ہے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی جزا, ان کا بدلہ, اور کس کا؟ ویسعون فی الارض فسادا, اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ان یقتلوا, کہ وہ قتل کر دیے جائیں. ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جانا چاہیے. او یسلبوا, یا صلیب پہ چڑھائے جائیں. او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ ڈالے جائیں, یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دائیں ہاتھ کے ساتھ دایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا اور پوری طرح پیرالائز ہو جائے گا, اور وہ شخص دوسروں پہ بوجھ بن جائے گا, یعنی ڈیتھ کا بھی خطرہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر زندہ رہا تو پیرالائز ایک طرح سے ہوگا, نہ چل سکے گا نہ کچھ پکڑ سکے گا, اس کا بیلنس بگڑ جائے گا اور وہ دوسروں پہ ایک مصیبت ہو جائے گا, اور مر گیا تو لوگوں کے لیے عبرت نہیں رہے گی, زندہ رہا تو دوسروں کے لیے مصیبت. اس لیے اس میں بڑی حکمت ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں. او ینفوا من الارض, یا وہ زمین سے نکال دیے جائیں, یعنی چار سزائیں بتائی گئیں. نمبر ایک یقتلوا, قتل. یعنی اگر مجرم نے قتل کیا ہو لیکن مال نہ لیا ہو تو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. او یسلبو, اگر قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹا ہو تو صلیب چڑھایا جائے گا. یہ اس سلسلے کے فقہی احکامات کا خلاصہ آپ کو بتا رہی ہوں, ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں. یہ کیوں کہا گیا قتل کیے جائیں یا صلیب چڑھائے جائیں, فرق کیوں ہے؟ تو بنیادی طور پر تو یہ کہ امام کو سزا دینے میں اختیار ہے, لیکن سزائیں فرق کیسے کیسے ہوں گی, کہ جس نے قتل کیا صرف اس کو جواب میں قتل کر دیا گیا, جس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا اس کو صلیب چڑھایا گیا. صلیب کو کیوں؟ تاکہ وہ لٹکا رہے اور ذرا باعث عبرت رہے. اور اسی طرح اگر صرف مال ہی چھینا ہو, قتل نہ کیا ہو, یعنی چوری ایک طرح سے کی ہو ڈکیتی میں, تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں. اگر ابھی قتل بھی نہ کیا ہو اور مال چھیننے سے پہلے گرفتار ہو جائے تو ملک سے نکال دیا جائے, ایکسائل کر دیا جائے. یہ چار قسم ہیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا, ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے دنیا میں, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے. اصل میں اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے جو بخاری میں روایت ہوا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عقل اور ارینہ یہ دو قبائل تھے, عین کیاف لام اور عین رے یہ نون. عقل اور ارینہ قبیلوں کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کسان نہیں ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور بیمار پڑ گئے, تو آپ نے مدینہ سے باہر صدقہ کے اونٹوں کا دودھ پینے اور علاج کرنے کو بھیجا. یعنی مدینہ میں رہ نہ سکے, بیمار ہو گئے, تو آپ نے کیا کیا, مدینہ سے باہر جہاں بیت المال کے اونٹ چرتے تھے وہاں بھیج دیا کہ جا کے کھائیں پیئیں اور ان کا علاج ہو. لیکن انہوں نے کیا کیا, جب صحت مند ہو گئے, طاقتور ہو گئے, تو چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو مار کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑوا لیا. جب یہ پکڑے ہوئے آئے تو پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں بھی اسی طرح سلائیاں پھیری جائیں, کیونکہ انہوں نے جو ان کے ساتھ جرم کیا تھا چرواہے کے ساتھ, اور پھر ان کے بھی ہاتھ پاؤں کٹوا دیے جائیں جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا. بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی, قتل بھی کیا اور ایمان لانے کے بعد کفر کیا, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کیا, اس لیے ان کو یہ سزا ملی. اچھا, یاد رہے ایک بات یہاں میں آپ کو آپ کے تھوڑے سے سمجھ کے لیے, ایک فائدے کے لیے بیان کرتی چلوں. انشاءاللہ علوم حدیث میں آپ کو بخاری کا انٹروڈکشن کرایا جائے گا, کہ اس میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پوری آتی, بعض وقت صرف ایک حصہ آتا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ اسی طرح ہوا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھیے کہ بخاری میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کے ان کے ہاتھ کٹوائے تھے, تو آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور یہاں دیکھیے کہ یہ کیا ہوا. یہ تو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت رحمت ہے اس کے خلاف ہے. اچھا, پھر یہ کہ بعض وقت آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پہ ایسی ادھوری انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے کہیں کہیں سے اکٹھی کر کے تو پھر عام کر دی جاتی. آپ پڑھتے ہیں, ریفرنس بھی لکھا ہوتا ہے, پھر آپ کتاب کھولتے ہیں وہاں بھی لکھا ہوتا ہے, پھر آپ پریشان ہوتے ہیں یہ کیوں ہوا, اور آپ کو اصل واقعہ نہیں پتا ہوتا. کبھی بھی کسی حدیث کا ایک جز پڑھ کے, ایک لائن پڑھ کے, ادھوری بات پڑھ کے کسی بھی فیصلے پہ نہیں پہنچے اور کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوں. اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کی آنکھوں میں سلائیاں کروائی تھی تو اس لیے کہ اس نے یہی کچھ کیا تھا, تو یہی قصاص ہے نا. اور بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی تھا کہ دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان. اگر ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوتا تو دوسرے کے ساتھ بدلے میں ایسا ہونا چاہیے. اس لیے یہ ظلم نہیں ہے.